اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ البلاغ اسٹوڈیو سے خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع درحقیقت دو موضوعات پر بحث ہے، جس میں سے ایک سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرا حالات حاضرہ ہیں، جس پر ہم نے گفتگو کے لیے جناب حجت الاسلام والمسلمین غلام عباس سریسی صاحب کو دعوت دی ہے۔ ناظرین کرام، اس گفتگو کا آغاز اس سوال سے کرتے ہیں کہ صاحب، ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ سیرت رسول پاک کی اہمیت اور افادیت خصوصاً آج کے دور میں، اس حوالے سے آپ کچھ بیان فرمائیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ بے شک تمہارے لیے رسول خدا کی ذاتِ گرامی میں اسوۂ حسنہ ہے، پیغمبر کی ذات ان کے لیے اسوۂ حسنہ ہے جو خدا کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں اور کثرت کے ساتھ یاد خدا میں ہوتے ہیں۔ اگرچہ انسان کے لیے، ہر انسان کے لیے اسوۂ حسنہ کی ضرورت ہے، کیونکہ انسان کی زندگی پر سب سے زیادہ اثر اسوہ کا ہوتا ہے، اور خصوصاً وہ اس سے جو کامیاب ہو ان کا زیادہ اثر ہوتا ہے، اور خصوصاً اگر محبوب ہو اس سے زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اب پیغمبر ان تمام شرطوں کے علاوہ اشرف کائنات ہے، افضل مخلوقات ہے، معصوم ہے، اس لحاظ سے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی اسوہ نہیں ہو سکتا انسان کے لیے۔ تو ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ پیغمبر کی سیرت کو پڑھے اور اس کو اپنے لیے مشعل راہ بنائے، اور نجی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں پیغمبر کی سیرت کو اپنائے۔ پیغمبر کس طرح سے خود اپنے خالق کے ساتھ پیش آتے تھے، کس طرح سے خدا کی عبادت اور بندگی کرتے تھے، کس طرح سے اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی ازواج کے ساتھ پیش آتے تھے، کس طرح سے اہل بیت کے ساتھ پیش آتے تھے، کس طرح سے اپنے اصحاب کے ساتھ پیش آتے تھے، کس طرح سے اپنے مخالفین کے ساتھ اور کس طرح سے دشمنوں کے ساتھ پیش آتے تھے، یہ اور کس طرح سے دین کے ساتھ پیش آتے تھے، حیوانات کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ کس طرح سے پیش آتے تھے، یہ ہر پہلو کے حوالے سے پیغمبر کی ذات گرامی ہمارے لیے اسوہ ہے۔ اور پیغمبر صرف 14 صدی پہلے کے انسانوں کے لیے اسوہ نہیں ہے، انسانیت کے لیے اسوہ ہے، حقیقت کے لیے اسوہ ہے۔ حقیقت میں تبدیلی نہیں آتی ہے، انسانیت میں تبدیلی نہیں آتی ہے۔ انسانیت کے بارے میں فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا، قرآن فرماتا ہے کہ خدا نے انسان کو فطرت الہی کے ساتھ خلق کیا اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، لا تبدیل خلق اللہ۔ جب پیغمبر انسانیت کے لیے اسوہ ہے تو اس اسوہ میں تبدیلی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگرچہ حالات بدلتے ہیں، زندگی کے ذرائع بدلتے ہیں، لیکن زندگی کے اصول میں تبدیلی نہیں آتی ہے۔ وسائل زندگی، بجلی، گاڑی، مختلف قسم کی چیزوں میں تبدیلی آتی رہی اور آتی رہیں گی، لیکن اصول انسانیت میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے۔ جس طرح سے 2 دونے 4 ایک حقیقت ہے، ابدی حقیقت ہے، اسی طرح سے انسانی فطرت، انسان کی حقیقت ایک ابدی حقیقت ہے، اور پیغمبر اور آل پیغمبر اسوہ ہے انسانیت کے لیے، فطرت انسانیت کے لیے۔ اسی لیے رہتی دنیا تک انسانیت کی ضرورت ہے۔ تو ظاہر ہے جن چیزوں میں وہ اسوہ ہے، اخلاق کے لحاظ سے، سادہ زندگی کے لحاظ سے، دنیاوی مفادات پر دین کے مفادات کو ترجیح دینے کے حوالے سے، عدل و انصاف کے ساتھ دینا کے لحاظ سے، باطل اور ظالم کے ساتھ مقابلہ کرنے کے حوالے سے، مظلوم کی حمایت کرنے کے حوالے سے، خدا کے ساتھ عبادت کرنے کے حوالے سے، اخلاق حسنہ کے حوالے سے، نرمی کے حوالے سے، قرآن فرماتا ہے کہ آپ کی نرمی اور نرم طبیعت کے مالک ہونے کی وجہ سے یہ لوگ آپ کے پاس آ گئے۔ یہ خدا کی رحمت تھی کہ آپ لوگوں کے لیے نرم خو خوش اخلاق ہوئے، ورنہ لوگ آپ سے پراکندہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ کے اخلاق کے بارے میں قرآن فرماتا ہے خلق عظیم کا مالک ہے، جبکہ پوری دنیا کو خدا متاع قلیل کہتا ہے، پیغمبر کے خلق کو خلق عظیم فرماتا ہے۔ پیغمبر اس طرح سے مومنین کے درد رکھتے تھے، مومنین کے مسائل کو اپنے مسئلہ سمجھتے تھے، مسلمانوں کے مسئلوں کا اپنا مسئلہ سمجھتے تھے. قرآن فرماتا ہے عزیز علیہ ما عنتم, جن مشکلات میں مسلمان پڑ جاتے ہیں پیغمبر پر وہ گران گزرتے ہیں. یعنی مسلمانوں کے مسائل سے لا تعلقی نہیں تھی, نہ صرف لا تعلقی نہ تھی بلکہ ان کے مسائل کو اپنا مسئلہ بلکہ پیغمبر کے درد اور تکلیف کا باعث بنتا تھا. تو یہ ان دنوں میں سیرت کے ان تمام پہلوؤں کو اجاگر کرنا, پھر اپنی ذمہ داری کو دیکھنا پیغمبر کی سیرت کی روشنی میں, اور اگر اس کے حوالے سے کوتاہی یا توبہ کرنا, پیغمبر کے ساتھ دوبارہ تجدید بیعت کرنا, دوبارہ ایک دفعہ آپ کی رسالت کا اقرار کرنا, پیغمبر اور ائمہ اطہار کے ہدف یہ کہ انسان کو خدائی بنائے, اس مقصد کے راہ میں ان کی تعلیمات قرآن, سنت, سیرت یہ تینوں بہت اہم ہے. تو یقیناً انسان کی فطرت کے مطابق سیرت کا اثر زیادہ ہوتا ہے انسان پر باتوں سے. اسی لیے سیرت پیغمبر احیاء کرنے کے لیے, سیرت پیغمبر کو اپنے دلوں میں زندہ کرنے کے لیے یہ مناسبات, ہم جو دن مناتے ہیں ان کے محفل میلاد مناتے ہیں یا غم کے دن مناتے ہیں, اہم ہدف یہی ہوتا ہے کہ ان کو اس وقت کو ہم اپنے لیے مجسم کرے تاکہ اس نور سے استفادہ کرے.
بہت خوب, ماشاءاللہ سے بہت اچھے مطالب بیان فرمایا آپ نے. اب ہم اپنا دوسرا سوال اس حوالے سے کرنا چاہیں گے کہ کیونکہ انہی دنوں میں ایام میں دوسری مناسبت جو ہے وہ صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت کی بھی ہے, تو اس حوالے سے بھی ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہیں گے. جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا کہ وصال رسول پاک کے بعد اسلام پر جو مشکلات آئیں, اور پھر امام ششم کے دور میں اسلام نے دوبارہ ایک نئی حیات مجدد پائی, اس حوالے سے کچھ بیان فرمائیے.
پیغمبر کے بعد جو حوادث پیش آیا اس کا ایک اہم وجہ یہ تھا کہ مسلمان منافقین کے سازشوں سے بے خبر رہے, غافل رہے. تو منافقین اسلام کے مرکز میں آئے اور اسلام کے علمدار بن کر اسلام کی قیادت کو سنبھالی. اس کے نتیجے میں آل محمد تنہا ہو گئے, سنت پیغمبر پر پابندی لگی اور قرآن کی معرفت سے لوگ محروم ہو گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ 50 سال کے اندر حسین سے, آل محمد سے انتقام لیا گیا. کربلا میں ان کا قتل عام ہوا, اہل بیت کی سیدانی کی اسیری پیش آئی. مدینہ میں اصحاب رسول کا قتل عام ہوا, تابعین کا قتل عام ہوا, مسجد نبوی خون سے بھر گیا اور مکے کو, خانہ کعبہ کو آگ لگایا, اور اسی محاصرے کے دوران یزید مر گیا, ورنہ مکہ کو فتح کر کے وہی حشر جو مدینہ والوں کے ساتھ کیا مکہ میں ہونے والا تھا. تو یہ اس غفلت کی وجہ سے پیش آیا. حسین نے اس عظیم قربانی کو دی تاکہ امت کو اس غفلت سے نکالے کہ مسلمانوں کی قیادت کس کے ہاتھ میں ہے, امین کے ہاتھ میں نہیں ہے, خائن کے ہاتھ میں ہے. جو اپنا آپ کو رہبر قرار دیتا ہے وہ حقیقت میں رہزن ہے. اس طریقے سے امت بیدار ہو گئی, وقت کے حاکموں کی حقیقت سے آگاہ ہو گئے. لیکن ان کے سب سے اہم وجہ امت کی جہالت تھی کہ امت دین سے بے خبر ہونے کی وجہ سے غفلت میں گئے. تو چوتھے معصوم نے مدرسے کی بنیاد رکھی تاکہ خاص گروہ کی تربیت کرے کم از کم, تاکہ حقیقی معنوں میں اسلام کی معرفت ہو اور اسلام کی پیغام اسلام کو پہنچا سکے. یہ مدرسہ بڑھتا بڑھتا امام محمد باقر اور امام جعفر صادق کے زمانے میں عروج تک پہنچا. روایت کے مطابق اس زمانے کے تمام تر مشکلات کے باوجود, حکام کی طرف سے ظلم اور لوگوں کے مالی مسائل, سفر کی صعوبتیں, ان تمام مشکلات کے باوجود 4000 طلباء نے امام سے فائدہ اٹھایا, کسب فیض کیا. زمانے کے تقاضا کچھ اس قسم کا تھا. حقیقت میں اسلام نجات دینے والا ہے. اب اسلام اس وقت نجات دے گا جب لوگوں کو اسلام کی معرفت ہو, ورنہ ہمیشہ اسلام حقیقی کے مقابل میں جعلی اسلام پیش کرنے کی کوشش کی گئی. امویوں نے اپنے پسند کے اسلام پیش کرنے کی کوشش کی. ہر زمانے میں اہل باطل اسلام کے لبادہ اوڑھ کر اپنے کو اسلام کی شکل میں پیش کرتا ہے, تو اسلام کو زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں یہ جعلی اسلام والے. جس طرح سے ہمارے زمانے میں حضرت امام نے کہا کہ اسلام امریکائی اسلام حقیقی کے مقابل میں ہے. تو اس مشکل کا حل اس وقت ہے جب امت کم از کم دین سے باخبر ہو جائے. پہلا قدم پھر دوسرا قدم دنیا کی سازشوں سے باخبر ہو جائے تو یہ دونوں دین شناس اور دنیا شناس بن جائے تو دھوکہ نہیں کھائیں گے. تیسرا قدم یہ ہے کہ اپنے علم کے مطابق عمل کرے. تو امام ششم کے زمانے میں عرض کیا خود ائمہ نے یہ سلسلہ شروع کیا تاکہ امت کو حقیقی اسلام سے باخبر کرے. ہزاروں کی تعداد میں شاگردوں کی تربیت کا ایک ہدف یہی تھا. اور ساتھ زمانے کے کچھ تقاضے بھی تھے. اس زمانے میں مختلف یونانی کتابیں ہندوستان کی کتابیں عالم اسلام میں آئی تھی, ان کا ترجمہ ہوا تھا, اور مسلمانوں کے درمیان زندیق گروہ جو اسلام کے منکر, خدا کے منکر, پیغمبر کے منکر, اسلامی احکام پر اعتراض کرنے والے گروہ وجود میں آ رہے تھے نئے نئے نظریات کے آنے کی وجہ سے. جس طرح سے ابھی مغربی افکار عالم اسلام میں آنے سے مغرب نواز اور بے دین قسم کے لوگ وجود میں آ رہے, یہ حالات اس دور میں بھی پیش آنا شروع ہو گیا تھا. اب اس وقت بنو امیہ نے امت کو جاہل رکھا تھا, ائمہ کے دروازے سے لوگوں کو دور رکھا تھا, اس وجہ سے امت کافی خطرے سے دوچار تھے. تو ہر میدان میں اسلام کا نظریہ پیش کرنے کی ضرورت تھی اور اعلیٰ شکل پیش کرنے کی ضرورت تھی, باقی نظریات کو ٹھکرانے کی ضرورت تھی. ظاہر یونانی فلسفے نے ہزاروں سال کام کیا تھا, ہندوستانی فلسفہ عرفان نے ہزاروں سال کام کیا تھا, اس کے ساتھ مقابلے کے لیے کچھ ان پڑھ لوگ مقابلے یقیناً نہیں کر سکتے تھے, تھوڑا سا پڑھے لکھے لوگ مقابلے نہیں کر سکتے تھے, کافی علم کی ضرورت تھی. اسی لیے امام کو کوئی متبادل نہیں ہو سکتا تھا, اسی لیے امام نے اس ذمہ داری کو قبول کیا, ہر میدان میں شاگردوں کی تربیت کی, عقائد میں شاگردوں کی تربیت کی, عرفان میں غلط عرفان غلط صوفیوں کو نشاندہی کرتے تھے کہ تمہاری یہ غلط راستہ ہے, فقہا کی تربیت کی. ابو حنیفہ جبکہ مکتب کے لحاظ سے دوسرے مکتب سے تعلق رکھتا ہے, اس کو وجود کہتا ہے کہ لولا سنتن لہلک النعمان, اگر دو سال امام کے سامنے زان و ادب طے کرنے کا موقع نہ ملتا تو میں ہلاک ہو جاتا. مالک بن انس اہل سنت کے فرقہ مالکیہ کے امام ہے, کہتا ہے کہ میں نے کسی شخصیت کے سامنے بڑے بڑے علماء کو, تمام علماء کو جھکتے ہوئے نہیں دیکھا جس طرح سے جعفر بن صادق کے, امام جعفر صادق کے سامنے جھکتے ہوئے دیکھا. یہ عالم اسلام کے مذاہب کے بڑے ائمہ کے اعتراف, جبکہ اعتراف کرنا ان کے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے اپنے مریدوں کے حوالے سے اور وقت کے حکمرانوں کے حوالے سے, اس کے باوجود یہ پتہ چلتا ہے کہ امام نے کس طرح سے اپنی کردار ادا کی. تو ہر میدان میں چنانچہ اہل بیت نے سیاسی لحاظ سے اسلام کو بچایا, وجود کے لحاظ سے اسلام کو بچایا, علمی لحاظ سے کربلا کی طرح یہاں پر ایک اقدام کی ضرورت تھی کہ امام کے علاوہ کوئی اور علمی ذمہ داری کو انجام نہیں دے سکتا تھا, کسی کے بس کی بات نہیں تھی. تو امام نے اپنے وقت کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے اس کو اولیت دی.
ماشاءاللہ, بہت خوب. اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہفتہ وحدت جسے 12 تا 17 ربیع الاول منایا جاتا ہے, ظاہراً ایک اختلافی نقطہ جو یوم ولادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اہل تشیع اور اہل سنت کے درمیان موجود ہے, لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس اختلافی نقطے کو وحدت اور وہ بھی عملی وحدت میں تبدیل کر دیا اور ہفتہ وحدت کا اعلان کیا. اس حوالے سے آپ اظہار خیال فرمائیے.
وہی امام نے یہ جو کام کیا 12 سے 17 تک, یہی ایک وحدت کی طرف ایک عملی اقدام ہے, اور اشارہ بھی اس بات کی طرف ہے کہ اگر مسلمان نزدیک آ کر بیٹھ جائے اور بات کرے ان مسائل پر, ممکن ہے بہت سے اختلافی مسائل کو اتحاد کے مسائل میں تبدیل کر سکے. بہت سے باتیں ممکن دور ہونے کی وجہ سے اختلاف کی شکل اختیار کی ہے. ابھی یہی آپ کے وفات کی جو ایام ہیں, ولادت کے ایام ہیں, اب اسی کو جب ہفتہ میلاد کے شکل میں منایا تو ایک ہفتہ بھی آپ کے ذکر, آپ کی سیرت بیان کرنے کا موقع ملا. ہم تمام فرقوں کے لیے عید اور پیغمبر کی یاد آوری کا باعث بنا. تو ایک قسم کے ہم طریقہ بتائے کس طرح سے آپ اختلافی مسائل کو اتحادی مسائل میں تبدیل کر سکتے ہیں, ہم ان مسائل سے بہتر فائدہ کس طرح سے اٹھا سکتے ہیں. یہ امام خمینی اور تمام انبیاء الہی ائمہ اطہار پوری تاریخ میں یہ کوشش رہی ہے کہ اہل حق کے درمیان اختلاف نہ ہو, اتحاد ہو. اتحاد وہ ذریعہ ہے جس کے بغیر مولا فرماتے کوئی قوم, کسی قوم نے ترقی نہیں کی ہے پوری تاریخ میں اتحاد کے بغیر, اور کسی قوم نے پستی اختیار نہیں کی اختلاف کے بغیر. تو اتحاد مولا فرماتے ہیں کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی اتحاد کے لیے قربانی دینے والا نہیں ہے، میں خدا سے اس کا ثواب چاہتا ہوں. تو یہ اتحاد وہ وسیلہ ہے کہ انبیاء الہی بھی خدمت دین کے لیے اس سے فائدہ اٹھایا. اس کے مقابل میں شیاطین، قرآن فرماتا ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ، بے شک شیطان چاہتا ہے تمہارے درمیان دشمنی ڈالے تا روز قیامت. یہ شیطان کی چاہت ہے. اب شیطان جن کے شیطان بھی ہے، انسانی شیطان بھی ہے. قرآن فرماتا ہے شیاطین الانس والجن. تو آج کل پوری تاریخ میں بھی اہل باطل کی کوشش یہ رہی ہے کہ اہل حق کے درمیان اختلاف ہو، آپس میں لڑتے رہے اور باطل کے لیے میدان خالی رہے. اور ابھی انقلاب اسلامی ایران کے بعد امام خمینی نے اس نعرے کو بلند کیا انبیاء کی سیرت، ائمہ کی سیرت پر چلتے ہوئے، کہ امت کے اتحاد کی ضرورت ہے، بیداری صرف کافی نہیں ہے اگر اتحاد نہ ہو. تو بیداری اگرچہ اپنی جگہ پر ضروری ہے، لیکن اتحاد کے سائے میں وہ نتیجہ دے گا، ورنہ اختلافات کا شکار ہو جائیں گے اور دشمن کے لیے آسان نوالہ بن جائیں گے. تو اس کے مقابل میں آپ دیکھتے کہ امریکہ اور امریکہ کے جو پٹھو ممالک ہیں، ان کی پوری کوشش ہے کہ امت کے درمیان اختلاف ڈالے، تمام ذرائع سے استفادہ کرتے ہیں اختلاف ڈالنے کے لیے، اختلاف کے تمام بہانے ڈھونڈتے ہیں. پوری تاریخ میں اگر کسی مصنف نے کوئی کتاب لکھی اختلاف کے لیے، اس کتاب کو ڈھونڈ کر چھاپتے ہیں اور لوگوں کے درمیان پخش کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں میڈیا کے ذریعے. مختلف ذرائع سے آپ دیکھ رہے ہیں امریکہ اور امریکہ نواز ممالک مسلمانوں کے درمیان اختلاف ڈالنے کے لیے کوشاں ہیں. انقلاب اسلامی ایران مسلمانوں کے درمیان اتحاد پیدا کرنے کے لیے کوشاں ہیں، اور یقیناً آسان کام نہیں ہے. ہمیشہ شیطان خدا والوں کے مقابل میں آیا ہے، لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اتحاد کے لیے کام کرے، ہر وہ بات جو اختلاف کا باعث ہو اس سے اجتناب کرے. یہ تعلیم ہے پیغمبر کا، اہل بیت کا، امام ششم کی ولادت کے دن بھی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ آپ اپنے مخالفین، دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والوں کے تشییع جنازے میں جاؤ، ان کے بیماروں کی عیادت کے لیے جاؤ، ان کی نمازوں میں حاضر ہو، یعنی ان کے ساتھ دو. یہ ہمارے اہل بیت کی تربیت ہے. خود اہل بیت کس طرح سے، دیکھیے خود تمام فرقوں کے ائمہ کی بات کرتے ہیں، امام حنفیوں کے امام ابو حنیفہ آپ دیکھیے، امام جعفر صادق کے پاس تلمذ حاصل کرتے ہیں، درس حاصل کرتے ہیں. حضرت زید کے قیام میں بہت فعال کردار ادا کیا، 10,000 دینار دیا، بہترین گھوڑا دیا، اور فتویٰ دیا زید کی حمایت کی، حضرت زید کی حمایت کے حوالے سے. بعد میں ایک عورت زید کی شہادت کے بعد بوڑھی عورت آتی ہے، کہتا ہے ابو حنیفہ سے تمہارے فتویٰ کی وجہ سے میں نے اپنا بیٹا روانہ کیا، میرا بیٹا مارا گیا. تو وہ کہتا ہے کاش تمہارے بیٹے کی جگہ پر میں ہوتا، میں مارا جاتا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ پیغمبر کے زمانے میں اصحاب کے درمیان اختلاف ہوتا تھا، زیادہ سے زیادہ ایک کی غلطی ثابت ہوتی تھی. بعد میں بھی یہی مسئلہ تھا کہ خلفائے ثلاثہ ہے، علی ہے، وہ مثلا علی کی طرف ضرورت کے وقت علی کی طرف رجوع کرتے تھے، جنگ کی ضرورت محسوس نہیں کی، خون بہانے کی ضرورت محسوس نہیں کی. فقہی چار مذاہب اور ائمہ اطہار کے درمیان جو رابطہ ہے، اسی رابطہ کی طرف ہمیں جانے کی ضرورت ہے کہ دلائل کے ساتھ اپنی بات کرے لیکن خون خرابہ نہ کرے، امت کو پارا پارا نہ کرے، ایک دوسرے کے جذبات کو مجروح نہ کرے، اس کی طرف جانے کی ضرورت ہے. جس طرح سے ائمہ مذاہب اربعہ ائمہ اطہار کے ساتھ کس طرح سے پیش آتے تھے، اور کس طرح سے ائمہ اطہار ان کے ساتھ پیش آتے تھے، اس مرحلے کی طرف ہمیں جانا ہے. اسی طرح سے کس طرح سے علی خلفائے ثلاثہ کے ساتھ پیش آتے تھے، خلفائے ثلاثہ علی کے ساتھ کس طرح سے پیش آتے تھے، اس مرحلہ تک جانا ہے. یقیناً اپنے مذہب پر باقی رہتے ہوئے، اس کے تمام اصول و فروع پر عمل کرتے ہوئے، اسلام کے مسائل میں مل کر کام کرنا، یہ ان کی سیرت تھی.
ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھی گفتگو آپ نے فرمائی. ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے وحدت کو عملی کرنے کے حوالے سے آپ نے بہت اہم نکات بیان فرمائے. آپ نے انقلاب اسلامی کی طرف بھی اشارہ کیا، اور تقریباً 14 صدیوں بعد ایک ایسے ملک میں کہ جو شیطان بزرگ امریکہ کا مرکز تھا، وہاں اسلامی نظام کا نفاذ ہوا. یہ انقلاب وحدت امت مسلمہ، بلکہ وحدت مستضعفین اور وحدت انسانیت کے حوالے سے جو کردار ادا کر رہا ہے، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟
وحدت کے حوالے سے تو آپ کو معلوم ہے خود قرآن اسلام کا یہی حکم ہے، انقلاب اسلامی ایران کہ اگر ہم حمایت کرتے ہیں ایران میں ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، ایران ایک مکان ہے جہاں پر یہ انقلاب وجود میں آیا، مکان کی کوئی اہمیت نہیں، زمان کی بھی کوئی اہمیت نہیں، اہمیت اصل وہ واقعہ ہے جو قرآن و سنت کے وجہ سے وجود میں آیا. یہی انقلاب اگر امریکہ لاتین کے کسی جزیرے میں وجود میں آتا تب بھی ہم اسی طرح سے حمایت کرتے، یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے. اب اتحاد کے حوالے سے خود قرآن عیسائیوں کو اہل کتاب کو بھی دعوت دیتا ہے اتحاد کی طرف، کل اہل کتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. اس آیت میں اتحاد کی وسعت بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں پر خدا تمام اہل کتاب کو دعوت دیتا ہے اتحاد کی طرف. افسوس کہ ہم مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اس اتحاد کے طریقۂ کار بھی بیان کرتا ہے خدا کس طرح سے آپ متحد ہو سکتے ہیں. الی کلمۃ سواء، یعنی ایسی بات پر ہم متحد ہو جائے جو ہم اور آپ کے درمیان مشترک، مشترکات پر اتحاد کر سکتے ہیں. تعالوا یا اہل کتاب الی کلمۃ سواء، ایک ایسی بات جو برابر ہے، مشترک ہے ہم اور آپ کے درمیان، وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، توحید کی طرف. اہل کتاب کو رسالت کی طرف دعوت دے دے تو اختلافی ذریعہ ہے کیونکہ وہ رسالت کو نہیں مانتے ہیں، تو اتحاد کی طرف دعوت دیں گے تو مشترکات کو مد نظر رکھ کر دعوت دینا ہے. تو مشترکات ہم اور اہل کتاب کے درمیان توحید ہے، خدا کی عبادت ہے، خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا. تو جب ایسا وسیع پیمانے پر ہے تو ظاہر حضرت امام نے بھی دعوت دی. کل ابھی بھی اقوام متحدہ میں تمام ادیان نے الہی کے بھی اجماع اور اجتماع ہوتا ہے، کل ادیان منکرین دین کے مقابل میں اتحاد ہونے کی ضرورت ہے. پھر مستضعفین، امام ان کی حمایت کرتے تھے، مستضعفین خود قرآن فرماتا ہے ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین، تمہیں کیا ہوا ہے کہ جنگ نہیں کرتے ہو خدا کے راہ میں اور مستضعفین کے راہ میں، تو ان کو بھی امام دعوت دیتے ہیں. اور خصوصاً مسلمانوں کے حوالے سے تو قرآن کی تاکید ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، خدا کے رسی کو تھامو سب مل کر اور تفرقہ نہ کرو. تو اسی لیے انقلاب اسلام قرآن کی ان تعلیمات کی روشنی میں اتحاد پر کافی زور دیا. انقلاب اسلامی ایران ہمارے لیے ایک حجت خدا ہے اس حوالے سے، ایرانی عوام آپ خود دیکھتے ہیں دوسرے عوام سے تھوڑا سا مختلف عوام ہے. جب اسلام نے فتح کیا ایران کو آپ دیکھتے ہیں کہ افریقہ میں جو ممالک تھے مصر سے لے کر مراکش تک سب عرب ہو گئے، لیکن ایران کیونکہ اس وقت ترقی یافتہ ملک تھا اس حد تک عربوں کے تحت تاثیر نہیں آئے، لیکن اسلام کو ان سے زیادہ قبول کیا ایرانی نے. یعنی اہل سنت کے بڑے بڑے کچھ صحاح کے مصنفین کا تعلق ایران کے خطے سے ہے، امام ابو حنیفہ کا تعلق ایران کے خطے سے ہیں، اہل تشیع کے بھی اگرچہ ائمہ اور کے تعلق عرب سے ہے لیکن بعد میں بہت سے علماء کا تعلق ایران سے، تو انہوں نے عظیم کردار ادا کیا اسلام کے حوالے سے. اب لیکن اس کے باوجود کہہ رہا ہوں انہوں نے اپنے فارسی کو زندہ رکھا، جبکہ مشرقی افریقن ممالک آپ دیکھتے ہیں عرب نہیں تھے، ابھی سب عرب ہیں، ان میں سے کوئی بھی عرب نہیں تھا. جب اسلام کے خط گیا مصر میں شام میں کوئی عربی کا ترجمہ کرنے والے نہیں تھا، بازار سے کسی کو عرب کو ڈھونڈ کر لایا، تاجر جو تجارت کے لایا تھا. تو اس یہ خصوصیت ایرانیوں میں ہوتے ہوئے دیکھیے اسلام کی روشنی میں ایرانی کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ قوم پرست ہے، اور امام خمینی کشمیر سے بھی گیا ہے اور سید ہونے کے لحاظ سے عرب ہے، سب کو پتہ ہے یہ عرب ہے، سید جب ہے تو نسلاً عرب ہے. لیکن ان تمام کے باوجود دین کو اولیت دی، یعنی دین اسلام میں وہ صلاحیت ہے کہ ہر قوم کو اٹھائے، یعنی وہاں انقلاب کی وجہ دین اسلام ہے. اب اس علمبردار اگرچہ ایرانی نہیں تھا، خود شاہ ایران نے یہی کوشش کی ثابت کرنے کی، ایک ہندی شاعر ہے یہ، تو قیام کیا انقلاب اسلامی وجود میں آیا. ابھی اسلام کے تین ماڈل ہمارے پاس ہے، ایک ترکی والا ماڈل جو سیکولرزم کو بھی قبول کرتا ہے، ڈیموکریسی کو بھی قبول کرتا ہے، اسلام کا بھی نام لیتا ہے، ایک سعودی عرب کا اسلام جو ملوکیت کو بھی قبول کرتا ہے اور تہجر کو بھی قبول کرتا ہے اور اسلام کا بھی نام لیتا ہے، ایک ایران کا ماڈل جو خالصتاً اسلامی ہے، نہ سیکولرزم ہے نہ ملوکیت ہے، اسلامی اصولوں کے مطابق ہے، سب سے اعلیٰ عہدے سے لے کر پائن ترین عہدے تک اسلامی معیاروں کے مطابق ہے. اب امریکہ کی کوشش یہی ہے کہ مسلمانوں کے لیے دو ماڈل پیش کرے، یا سعودی عرب کے ماڈل یا ترکیہ کے ماڈل پیش کرے کہ یہ اسلامی نظام ہے، اور مذہبی تعصب بیچ میں ڈال کر تاکہ ایران کی طرف کوئی نہ جائے، لیکن اس سے امت کو سمجھنا چاہیے کہ کیا ہدف ہے۔ تو حجت اس لیے عرض کیا، یہ اسلام جس نے ایران میں انقلاب بپا کیا، یہی اسلام سب کے پاس ہے۔ تو اگر ہم واقعی مسلمان ہوں، ہر ملک میں انقلاب آ سکتا ہے، ایرانی انقلاب کی کامیابی کا واحد وجہ اسلام ہے، کوئی دوسری چیز نہیں۔
ماشاءاللہ سے آغا، بہت خوب آغا صاحب۔ ایک سوال جو ہے وہ حالات حاضرہ کے حوالے سے بھی کرنا چاہیں گے کہ انقلاب اسلامی ایران کو آج ایک مرتبہ پھر امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے جنگی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور جس میں کافی شدت بھی آ گئی ہے، اور اس کی تیل کی برآمدات پر بھی پابندیاں لگانے کا اعلان کیا گیا ہے، اور اس کو اقتصادی نقصان پہنچانے کا بھی اعادہ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے امت اسلامی کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟
یقیناً امت کی تو ذمہ داری ہے، ہمارا حکم شرعی یہی ہے کہ کوئی صبح اٹھے اور مسلمانوں کی فکر میں نہ ہو، مسلمان نہیں ہے۔ اسی طرح سے پیغمبر فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی مثال ہے، جس کے ایک حصے میں تکلیف ہو پوری جسم کے سکون ختم ہو جائے گا۔ بلکہ غیر مسلم کی حمایت کے بھی حکم ہے کہ اگر ایک غریب پکار رہا ہے مسلمانوں کو مدد کے لیے اور اس کی مدد نہ کرے تو مسلمان نہیں ہے۔ یہ اس بنا پر ہماری ذمہ داری، صرف ایران اگر اسلامی حکومت بھی نہ ہوتی تب بھی ہماری ذمہ داری تھی، چی برسد کہ وہاں پر اسلامی حکومت ہے، وہاں کی شکست در حقیقت اسلامی نظریے کی شکست ہے۔ جب ایران پر عراق نے جنگ مسلط کیا تو رہبر معظم انقلاب فرما رہے تھے کہ ہم چند ٹکڑا زمین کے لیے اپنے جوانوں کی جان نہیں دیتے ہیں، جوانوں کی جان اس سے زیادہ قیمتی ہے، لیکن ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام میں وہ طاقت ہے کہ جس مملکت پر اسلام حکومت کرتا ہے اس کو سنبھال سکتا ہے۔ یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں یہ ثابت کرنے کی جب اسلام کسی ملک میں آئے گا تو وہ ملک ٹکڑا ٹکڑا ہو جائے گا۔ ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام میں صلاحیت ہے کہ اپنے ملک کو بچائے، امت کو بچائے، ترقی دے دے۔ ابھی ایران کو ایٹمی مسئلہ 500 علمی شاخوں میں ایٹمی اس علم کی کارآمد ہے، حقیقت میں علم کو روکنا ہے۔ ایران چاہتا ہے ثابت کر کے اسلام پر عمل کرتے ہوئے علمی ہر میدان میں ہم ترقی کر سکتے ہیں۔ وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ پہلے بھی نعرہ لگاتے تھے اسلام آئے گا تو ملک پتھر کے دور میں واپس جائے گا، وہ یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں اسلام کو اپنائیں گے نہ آپ اپنے ملک کو بچا سکتے۔ سودان کو آپ دیکھیں، تھوڑا سا اسلامی نعرہ لگایا ٹکڑا ٹکڑا کر دیا۔ تو یہ ثابت کرنا چاہتے کہ اسلام نہ اپنے ملک کو بچا سکتا ہے، نہ قوم کو سعادت دے سکتا ہے، غربت میں رکھیں گے، فقر میں رکھیں گے، اور نہ علمی ترقی کر سکتا ہے۔ ابھی انقلاب اسلامی ایران اس 33 سال میں تمام تر مشکلات کے باوجود علمی ترقی میں عالم اسلام میں سب سے پہلے، انقلاب سے پہلے ایران کا نمبر دنیا میں 45واں نمبر، 45واں سے لے کر 55 نمبر کے درمیان تھا ممالک میں ایران ترقی یافتہ ملک ہونے کے لحاظ سے، ابھی دنیا کے 16ویں نمبر پر ہے۔ تو یہ بہت بڑی پیش رفت ہے تمام دروازے بند ہونے کے۔ انقلاب کے بعد مسلسل ناکہ بندی ہے ہر حوالے سے، اس کے باوجود اتنی ترقی کی اور جنگ میں بھی اپنے کمال ثابت کیا اور ہر میدان میں کمال ثابت کیا۔ اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ یقیناً اس انقلاب کی حمایت کرے۔ اس انقلاب کی حمایت در حقیقت اسلام کی حمایت ہے، اسلام کی کارآمد ہونے کی حمایت ہے، اسلام کے برحق ہونے کی اس بات ہے۔ یعنی آنے والے نسل کو ہم یہ بتا رہے ہیں، ہم اپنے مجاہدین کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام اگر کسی ملک میں آئے وہ ملک ترقی کرتا ہے۔ اگر ایران کو شکست ہوا تو یقیناً مغرب والے اس کو پیش کریں گے مسلمانوں کے سامنے، اسلام کے ساتھ اپنے ملک کو آپ نہیں بچا سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی ہماری ذمہ داری ہے، اسلام سے دفاع کرنے کے حوالے سے، مسلمان سے دفاع کرنے کے حوالے سے۔ ظاہر ہے یہاں پر اگر ہم عالمی طور پر مختلف شکلوں میں ایران کی حمایت کر سکے، جو بھی ذرائع انسان کے پاس ہے ان تمام ذرائع سے، تو یقیناً دنیا میں تبلیغات کی دنیا ہے، پروپیگنڈے کی دنیا ہے، اور اس کا اثر ہوگا۔ اگر دنیا کو پتہ چلے کہ مسلمان ایران کے حق میں ہیں تو وہ جس طرح سے ابھی شرارت کر رہے ہیں، وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم میڈیا کے ذریعے پورے مسلمانوں کو اپنا ہم نوا بنائیں گے، وہ سوچتے ہیں کہ مسلمان بیوقوف ہے، میڈیا کی باتوں پر اعتبار کرتے ہیں، تو ابھی اسی طریقے سے وہ چلا رہے ہیں، مذہبی تعصب، مذہبی منافرت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور پھر پروپیگنڈے کے ذریعے۔ تو ہماری ضرورت اس بات کی کہ مغرب کو اور مغرب کے پٹھوں کو یہ واضح کرے کہ ہم انقلاب اسلامی ایران کے ساتھ دیتے ہیں، جو بھی ذریعہ ہمارے پاس ہو اس کے ذریعے اس کا اظہار کی ضرورت۔
بہت شکریہ آغا صاحب، ہم آپ کے نہایت مشکور و ممنون ہیں۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس پروگرام سے استفادہ کیا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔